برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، دروس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ سلسلہ درس الحمدللہ قدر استطاعت اور قدر علم ہم نے ابتدا سے لے کر اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہجرت ملا، کیونکہ اللہ کے نبی کا کوئی حکم اللہ کے حکم سے بغیر نہیں ہے، اور یہ تو ایک بہت بڑا عظیم مسئلہ تھا، سرزمین حرم کو چھوڑنا، مکہ شریف کو چھوڑنا، کعبۃ اللہ کو چھوڑنا، یہ کوئی معمولی سی بات ہے. افضل وقات فی العالم، پوری کائنات میں سب سے افضل زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ اللہ کا کعبہ، حتیٰ کہ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض میرا بات. حضور نے کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کا کعبہ، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ ساری کائنات میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ محبوب قطعہ جو ہے اللہ کو رسول، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، ماں خرچ تمہیں، مجھے اگر میری قوم نکلنے پہ مجبور نہ کر دیتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں. تو اللہ پہ کو چھوڑنا، سرزمین حرم کو چھوڑنا، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو رہے ہیں. یہ تو اصل میں ایک مسئلہ ہے نا جی، کہ قدر جوہر، جوہر بدانند، کہ جوہر کا پتہ جوہری کو لگتا ہے. ایک عام آدمی کے سامنے ڈائمنڈ یا ایک پتھر میں کیا فرق ہے، لیکن جوہری اس بنتا اندر. اسی لیے کعبۃ اللہ کی عظمتوں کا پتہ بھی ان لوگوں کو تھا جو اصحاب، ان لوگوں کو تھا جو اللہ کے نبی، ان لوگوں کو تھا جو ائمہ محدثین فقہا اور اولیاء اللہ اور عبادت صالحین. اس گھر میں اور اس حرم میں یعنی ایک لمحہ جو ہے آدمی کے لیے، ایک سا جو ہے آدمی کے لیے، ساری زندگی اس کا مقابلہ نہیں کرتا. ہم تو مادیات کا شکار ہو کر یہاں آتے ہیں اور پھر ان معاملات میں اتنی کھو جاتے ہیں کہ ہمیں دوستوں کے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے، ہمیں پکنک کے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے، واک کرنے کے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے، لیکن حرم میں حاضر ہونے کو ٹائم نہیں ملتا. اصل بات یہ نہیں ہوتی، اصل یہ ہے کہ اللہ اتنا قریب رکھ کر بھی اپنے بندے کو اندر نہیں آتا. تو اللہ کا گھر اللہ کو کیا دو، اللہ راضی ہوتے ہیں تو لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے آتے ہیں عمرے پر، اور بعد کے حرم میں پڑے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں نصیب کے اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، ملازمت ہے، نوکری ہے، جگہ ہے، رہائش ہے، گاڑی ہے، کار ہے، وسائل، لیکن پھر بھی حرم میں نماز نہیں ہوتی، طواف نہیں ہوتا. تو علم کا تحفظ، دنیا میں تو خیر کسی کو کیا محسوس ہوگا، اللہ والوں کو تو محسوس ہوتا ہے، ورنہ پھر ہر آدمی کو اس کا آخرت پتہ چلے گا کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت کا کس انداز سے نہ کیا. تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا فیصلہ فرما لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم کار ایسے کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تمہارے ذمے تو یہ ہوگا کہ تم میرے بستر پہ، میرے فراش پہ، میری طور سے سو جاؤ گے، تاکہ اگر دشمن دیکھنے کی کوشش کریں تو انہیں اطمینان ہو کہ اللہ کے نبی ابھی گھر میں ہیں اور ہمیں کچھ فاصلہ کرنے کا موقع دیں. اور سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے ابو بکر کہ میں نے تمہیں اپنے ساتھ لکھا، میرے ساتھ چلنا ہے، لیکن اس انداز میں ہم نے چلنا ہے کہ اپنا ایک وقت معین ہوگا اور ہم ساتھ روپے سے چلیں کہ میں آگے ہوں گا آپ سے اور آپ کا جو غلام ہے عامر ابن صہیبہ اس کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ جو راستہ ہم اختیار کرنا ہے اس پر وہ اپنے مویشی جانور بکریاں گائے اور اونٹنیاں لائے گا تاکہ جو ہیں ہمارے سب جائیں اور عبداللہ ابن ابی بکر کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ وہ ہمیں روزانہ کی معلومات جو ہے وہ پہنچائے کہ آج کیا ہوا آج مکے میں کیا ہو رہا اور بی بی اسماء کے دن میں یہ لگایا گیا کہ تم نے ہمیں طعام پہنچانا ہے یہ ساری تقریب جو تھی یہ ساری تنظیم جو تھی یہ خود حضور سرکار دو عالم سحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ افضل فدائی جو ہے میرے مدنی پاک کا اعتبار جان فدا کرنے کے اس اعتبار سے وہ حضرت علی ہیں کہ اس موقف کو جانتے کہ کافر کتنے دشمن بستر پہ لیٹ جانا یہ بھی آسان بات ہے یہ بہت بڑی قربانی بہت بڑی اللہ کے نبی سے محبت کی انتہا تھی کہ آپ جان پاؤ پہ لگا دی اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اس سے بھی بڑا امتحان ہے کہ وہ امانت نبوت کو لے کے ساتھ چل رہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو خطر اس وقت تک ہے جب تک کہ کافروں کو ہو سکتا ہے پتہ نہ چلے وہ حملہ کر دیں لیکن جب بات معلوم ہو جائے گی تو بات ختم ہو تو بھی اللہ کے نبی سے چلے گئی ہے تو حضرت علی لیکن سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطرہ ہے وہ تو سارا سفر میں ہے جب تک کہ حضور مدینہ نہ پہنچے ان کے لیے تو پورا سفر کو مانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے سیدنا ابی بکر نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو اونٹنیاں پہلے سے تیار کر اور انہیں بڑا دلایا ہے پلایا ہے بڑی تر و تازہ بڑی موتی ہیں ماشاء اللہ بڑی ہمت سے سفر کریں گی اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی راستے میں سواری نہیں بدلنی پڑے گی انہوں نے سنا تم نے کیسے کر لیا انہوں نے کہا رسول اللہ تو میں نے خواب دیکھا تھا کہ ہم سفر جو ہے اکٹھے کر رہے ہیں اور تو سب مجھے یقین تھا کہ جب میں اجازت مانگتا ہوں ہجرت کی پکے سے جانے کی تو آپ مجھے اجازت نہیں دیتے آپ کہتے ہیں کہ سفر کرو سب کو تو اجازت مل رہی ہے آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات ٹھیک ہے تم نے بہت اچھا کیا لیکن میں تمہیں ایک اونٹنی کے پیسے ادا کروں گا تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ میں نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے تو اب ایک اونٹنی کے پیسے لے کے میں نے کیا کرنا ہے حضور نے فرمایا نہیں ابو بکر یہ بات نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی ہجرت کے ثواب کو ناقص نہیں کرنا چاہتا تاکہ اس کا پورے کا پورا ثواب جو ہے وہ مجھے آ جائے اسی لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں آپ عمرے پہ جا رہے ہیں آپ عبادت پہ جا رہے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر ساتھی کا اپنا حصہ ڈالے تاکہ اس کے ثواب میں کوئی کمی آئے آج کل کے دور میں یہ بات جو ہے صرف نے دیکھا ہے سنا ہے کیونکہ کبھی جانے کا اتفاق تو ہوا نہیں تبلیغی جماعت والے حضرات میں بڑی پابندی کرتے ہیں اور بہت اچھی شریعت کا حکم ہے اللہ رسول کا حکم ہے سنت محمد مصطفیٰ سنت کے عمل میں قرآن کے عمل میں بڑی طاقت ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں بڑی مشکل بھی ہے کیونکہ ہماری آنکھوں پہ مادیت کی ایسی پٹی چڑھ گئی ہے ہماری آنکھوں پر کفر میں اسباب ظاہرہ کی ایسی پٹی بچھا دی ہے کہ ہماری آنکھوں میں صرف یہ اسباب رہ گئے ہیں مسبب الاسباب تک ہماری نظر ہی نہیں جاتی اب آپ دیکھیں گے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا یہ کچھ سوچ سکتا ہے کہ ایک جگہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کافروں کے علاقے پہ حملہ کرنا تھا تو کافروں نے اپنی فون میں بھیجا کچھ لوگوں کو جاسوس بنا کر کہ مسلمانوں کو پتہ کرو کہ کتنی تعداد ہے کتنی عدد ہے کتنا لشکر ہے ان کے پاس کتنے اونٹ ہیں کتنا گھوڑے ہیں کتنے ہتھیار ہیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جاسوس ایسے وقت میں آیا کہ نماز کا وقت تھا ندی کے کنارے پر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وضو کرنے کے لیے, سب اسواک کر رہے ہیں, کچھ افسوس بڑے غور سے کیونکہ اسے دور سے دیکھ رہا تھا, دیکھتے دیکھتے واپس جب گیا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا, اس نے کہا کہ بھائی تک تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کا کتنا ہے, بہت تھوڑا سا دن لگتا ہے تو اونٹ گھوڑے بھی اتنے لگتے, لیکن یہ تو کوئی عجیب قوم ہے, خدا رحمت کرے پتن لیے آدم خور تو نہیں ہو تو دانت تیز کرے. اچھا ہاں دیکھنا, اگر ایک آدمی کا دانت خراب ہو سکتا ہے سب کے کیسے خراب تھے, ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم پر ایک ہی کنارے پہ بیٹھ کے اور سارے ایک ہی لکڑی اور ایک ہی طرز پہ استعمال کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کروا, تو اللہ کی قدرت دیکھیں تو ایک سنت کا ایسا روب کافروں کے دل میں پڑا کہ وہ قلعہ چھوڑ کے بعد ان نے کہا جب اس آدم خون بخود کتا کر, یہ تو اچھی بات ایک بات, اور لوگوں کو سنائے تو ان کے لیے تصدیق ہوگی دھوکا ہو. ابھی آپ دیکھیں گے ابھی چند دن سے پہلے سے ابھی واقعہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا اخباروں میں آپ پڑھ رہے ہیں, ایران افغانستان کی جنتا دعا کریں اللہ محفوظ رکھے, اللہ دونوں کو نقصان سے بچائے, اور وہ اتنا بڑا آخر نقصان ہوگا کہ عالم اسلام پتہ نہیں کہاں پھر 100 سال کے لیے پیچھے جا پڑے گا, اور یہی تو کافر کیا اب جناب وہ فوج نہیں ہوتی ہے, اور وہ جب آ گئی اب 3 لاکھ بارڈر پہ ایک منظم فورس پڑی ہو, اور مقابلہ جن سے صدر سنگھ کے لڑکوں سے جو انہوں نے کبھی جنگ میں گئے نہ گئے نہ کچھ کیا مقابلہ اب سب کیا دکھاؤ, تو ان کے جو امیر تھے نا ان لڑکوں کے انہوں نے کہا کہ بھائی جتنے علماء ہیں کٹھے کرو, تو تقریباً جو ہمیں سنایا گیا آیا معلوم ہوا آیا اخباروں میں پڑھا کہ تقریباً کوئی 6,000 کے قریب علماء اکٹھے ہوئے, اس نے کہا کہ مجھے یہ فتویٰ دو کہ یہ جو ہماری جنگ ہونے والی ہے اور 3 لاکھ فوج ہمارے ہمسائے نے ہمارے خلاف لگا دی ہے, کیا وہ کافر ہے شیعہ, اگر تو کافر ہے تو تمہیں جنگ لڑنی ہے, اور اگر وہ مسلمان ہے تو پھر تو ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے, مسلمان اسے کیسے لڑیں, پھر تو یہ ہوگا ہمارا فیصلہ کہ ہم نہیں پہلی گولی چلائیں اور نہ ہم ان کے علاقے میں قدم رکھیں گے, اگر انہوں نے ہمارے اوپر گولی چلائی اور قدم رکھا تو ہم ڈیفینس کریں گے جس کے ان کے لیے جائے, پھر ہم دفاعی جنگ تو لڑیں لیکن کسی مسلمان کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے, یہ سب آ جائیں. اس پہ علماء کا بورڈ بیٹھا, اللہ نے مہربانی کی ان کو فوراً فیصلہ کرنا پڑا کہ جی ہم نہیں لڑتے, تو ان کے لیے تو مسئلہ پیدا ہو گیا نا کہ اگر 6,000 علماء متفق ہو کر کفر کا فتویٰ جاری کرتے تو جنگ تو اپنی جگہ رہی, ہم تو ویسے جنگ ہار گئے, اور اگر وہ کفر کا فتویٰ جاری نہ کریں تو وہ کہتے ہیں ہم تو لڑتے نہیں, ہم تو مسلمانوں کے خلاف کبھی نہیں لڑیں گے, اسلام کے خلاف کون لڑ سکتا ہے, تو ایک سنت پر عمل کرنے کا جو اللہ کے نبی کا حکم ہے اس کا کتنا بہتری ہوئی کہ دونوں والا اللہ ذرا کم گئے, اور اللہ پاک کرے کہ دونوں کو اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ ہم اس لڑائیوں کے جھگڑوں کے متحمل نہیں ہو سکتے, امت اسلام کو ابھی اتنا طاقت نہیں کر سکتے. تو خیر یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو کافر آپ کے گھر کے باہر کھڑے تھے, حضور پاک کے مٹی بھی سورت یاسین کی آیات مبارک پڑھی, شاہ بن وجوہ پڑھ کے حضور نے پھینکا, اللہ نے وہ مٹی جو تھی تمام کافروں کے آنکھوں میں سروں میں ڈالی, تو سب سے سب غنودگی کا شکار ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ اب آپ کو سمجھیں کہ جیسے اب محلہ مصلا ہے, یہ حرم کے سامنے مکہ کمپلیکس ہے, یہ سارا راستہ جو یہ مشیال کہلاتا ہے, یہی آگے جا کے شہر ابی بکر صدیق ہے, شہر ابراہیم الخلیل ہے, اور یہی راستہ پھر جا کے خدائی سے ہوتا ہوا غار ثور کی طرف جس کو آج کل مخطط دار الہجرہ کہتے ہیں، اصل یہی طریقہ الہجرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف روانہ ہوئے اور کافروں نے جب کافی دیر ہو گئی صبح کا وقت قریب آ گیا تو حیران ہو گئے کہ حسب عادت آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے. تو ایک نے کہا کہ وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ دیوار پہ چڑھ کے اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ بھائی حضور سے چار پائی سے لیٹے ہوئے ہیں، کپڑا تو پہنا ہوا. اب دیکھیں کہ سات آدمی، سات نوجوان جنگجو قبائل کے آدمی اور بڑے معروف جنگی لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن دشمن کے گھر میں داخل نہیں ہوتے، بھی اندر کود جاؤ. علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ یہ عرب میں آر تھی کہ جس گھر میں بچے ہوں عورتیں ہوں اس گھر میں داخل کر. کہتے کہ کیا دشمنی ہے جب مرد کی کرے گا قتل کر دیں، لیکن جس گھر میں کوئی عورت ہو، کوئی خاتون ہو، اس گھر میں ہم رات کو کیسے داخل ہو جائیں؟ یہ تو بے حرمت ہے، یہ تو کسی دوسرے کی عزت کی توہین ہے، یعنی کافروں کو یہ خیال تھا. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ آج مسلمانوں کو بھی کیا یہ خیال ہے. آج تو ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، بیٹے اپنے ماؤں کے ساتھ کئی دفعہ اخبار میں آتا ہے بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بھائی نے بہن کو قتل کر دیا، بھائی نے بہن کو بیچ دیا. ہم تو اس دور میں گزر رہے ہیں. اب ان نے دیکھا تھوڑی دیر گزری، انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی لمبی دیر اور اس وقت تک حضور دیتے رہے. تو انہوں نے کہا بھی کوئی خاتون کوئی بچہ آ چکے صبح بھی کئی بار لگ گئی. انہوں نے کہا نہیں اندر کوئی خاتون کوئی بچہ کوئی عورت تو نظر نہیں. انہوں نے کہا بہن کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ چلو اندر. سب نے گراج میں اندر آئے تو حضرت علی اٹھے، کپڑا ہٹایا، شیر میں تو کل فائدہ ہوا علی ہوں. نے کہا یہ تو حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں. تو نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے رسول اللہ محمد مصطفیٰ کہاں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں کیا بتا سکتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہوں گے؟ آپ اس کی ٹھیک تھی، حضرت علی نے جھوٹ تو نہیں بولا، کیوں اللہ کے ماننے والے جو ہیں وہ کبھی جھوٹ تھوڑا بولے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جن نے دار العلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، انگریزوں نے ان کے وارنٹ جاری کیے اور انگریز ان کو سزا موت دینا چاہتے ہیں. تو دوستوں نے انہیں مشورہ دیا کہ حضرت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور کفر کی طاقت ہے، انگریز کی حکومت ہے، اور وہ اندر کے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ آپ کو سزا موت دینا چاہتے ہیں، آپ مہربانی کر کے چھپ جائیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دوستوں کے مشورے کے بعد، علماء کے مشورے کے بعد چھپ گئے. تین دن کے بعد دوستوں نے دیکھا کہ وہ تو پھر مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے. نماز پڑھ کے سارے ہوئے تو ساتھ اکٹھے ہونے کا باب مولانا کمال کر دیا، آپ بھی بڑی دیر تک چھپے بھائی. اور تین دن کے بعد ہی اگر باہر نکل آنا تھا تو چھپنے کی ضرورت نہیں. جن نے فرمایا کہ حضور غار میں ہجرت کے میں تین راتیں رہے تھے، تو غار میں یہ تین راتوں سے زیادہ میرا محبوب نہیں رہا، تو میں نے سمجھا کہ سنت کے خلاف. اس لیے جب جان چل جائے گی زیادہ سے زیادہ اور کیا ہو جائے گا، لیکن محبوب کی سنت جو ہے اس کی مخالفت. اچھا خدا کی شان دوست آداب یہ کہہ کے چلے گئے اور دشمن بھی تو تلاش میں تھا. فوراً جناب سلیکٹر کے عہدے کا افسر انگریز وہ مدرسے میں گھس آیا اور آ کے مولانا قاسم سے ہی پوچھتا ہے کہ مسٹر مولانا قاسم کدھر ہے، کیونکہ اس کو یہ تو پتا تھا کہ انہوں نے قاسم کو پکڑنا ہے لیکن شکل بھی جانتا. تو مولانا قاسم رحمت اللہ علیہ، کانوتی رحمت اللہ علیہ جہاں کھڑے تھے دو قدم ذرا پیچھے ہٹ کے فرمایا بھی ابھی تو یہی تھے، فرمایا بھی ابھی تو یہی تھے. انہیں سمجھا سمجھ لگا کہ اب تو نہیں ہے، تو چلا جی. تو جھوٹ بھی نہیں بولا، باقی بات ہے کہ ابھی تو یہی تھے، اس میں کون سا جھوٹ. تو اس کو کہا جاتا ہے عربی میں توریہ. یہ باقاعدہ ایک علم ہے، ایک فن ہے کہ آدمی ایسی بات کرے کہ جو زبانہ ہو اور جس سے دونوں پہلو نکلیں. اور یہ اللہ کے قرآن میں بھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرعون کے گھر میں آئی، دیکھا تو موسیٰ رو رہے ہیں دودھ نہیں پیتے. اب بہن ہے، بہن کا دل کیسے برداشت کرے کہ بھائی رو رہا ہے؟ بہن تو نہیں برداشت کر سکتی، छुट्टी भी जल्दी जल्दी दौड़ी और उसका क्या बात है, क्यों रो रहा है बच्चा? अब ये बता नहीं सकती बेचारी, डर के मारे मेरा भाई है तो क्यों रो रहा है? उनने कहा दूध नहीं पीता। देखो उस औरत का दूध पिया नहीं पीता, उसका पिया नहीं पीता, उसका पिया नहीं पीता, सही अच्छा है। बीबी ने कहा अच्छा ये बतलाओ कि मैं तुम्हें एक घराना क्यों ना बतलाऊं? एक घर है, उसमें एक बीबी है, बड़ी पास बड़ी में बड़ी सालिया, और बिल्कुल अभी उसका बच्चा भी हुआ है, उसका दूध ये जरूर पिए, बहुत बड़ी पास है। अब जब फिर आना है ना, जी तो कुरान में है फसरी लिखा है, जब बीबी ने ये कहा ना कि बहुम लहू नासिहून, और वो घराने वाले वो औरत जो है दूध पिलाने वाली इस बच्चे की खैर खा भी है, इसकी हम दर्द भी है। तो फिर उनको फौरन सूझी, उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता है कि वो औरत इस बच्चे की खैर खा है? उसको खटका कि कहीं वो औरत हकीकतन तो उसकी माने, और ये बच्ची जो है वो जानती है कि ये पूछा ये बच्चा कौन है, तो इसका मतलब है कि मैं जिस बच्चे से डर रहा हूँ ये वो बच्चा तो नहीं है। तो फिरौन के तो आंखें सुनने से कहा तुमने कैसे कह दिया कि वो इसकी खैर खा है? उन्होंने कहा फिरौन तुमने समझा नहीं, लहू नासिहून, मेरा मकसद ये था कि वो इसके खैर खा है, तेरी खैर खा है। अब जमीर का मर गया, उधर भी हो सकता था, उधर भी हो सकता कि लहू इसके लिए या उसके लिए। मैंने बेटा तुम्हारी खैर खा है, यानी तुम्हारी मुखालिफ नहीं, तुमने डरो, वो तुम्हारे मानने वाली औरत है। अरे अच्छा 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 ठीक है, फिर हम मतलब हो गया तो भी मेरी खैर खा है ना, बच्ची की खैर खा तो नहीं है। इसलिए इसको कलाम अरब में कहा जाता है तौरिया, कि दुश्मन के सामने आदमी एक ऐसी बात कहे कि आदमी अपनी जान भी बच जाए और झूठ भी ना हो, वाकई झूठ भी ना हो, और जान के बचाने के लिए इस किस्म के कलामात कहने जो है उसकी इजाजत। अब जब उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो उन्होंने कहा यहाँ तो अल्लाह के नबी नहीं है, फौरन अबू जहल ने कहा देखो दौड़। उसने कहा फौरन दौड़ो, जल्दी करो, आप जल्दी पहुंचो, बस अगर नबी अपने घर में नहीं है ना तो फिर वो अबू बकर के घर में छुपे हो। यानी अबू जहल का भी अकीदा था कि अल्लाह का नबी अपने घर के बाद अगर कोई मकाम हो सकता है तो अबू बकर का, इसमें नहीं अपनी जगह। दौड़े दौड़े जब आए और हजरत सिद्दीक के दरवाजे पे आके खटखटाया, अबू जहल है, साथी है, जवान है, तो अंदर से बीबी अस्मा निकली। ये बीबी अस्मा जो है ये सैयदा आयशा की बहन, माँ का फर्क है बाप के, बीबी आयशा की माँ अलग है, बीबी अस्मा की माँ अलग है, लेकिन बाप दोनों के अबू बकर हैं और दोनों बाप की तरफ से बहनें हैं। और ये वो बीबी अस्मा है जो अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर की वालिदा, और ये वो बीबी अस्मा है कि जिनकी बहादुरी का ये आलम था कि जिनको अल्लाह ने इतनी बहादुरी दी थी कि ये 8 साल की बच्ची थी जब हजूर का खाना लेके गार में पहुंचाने जाती। तुम आप तो एक चंदा गार में करके देखें, बल्कि मक्के के लोग जो बड़े बड़े पुराने लोग हैं, खुबरा हैं, पुराने इल्म वाले, पुरानी जिंदगी गुजारने वाले, वो कहते हैं खुदा की शान है कि गारे शौर में आज भी जिसके दिल में अबू बकर की दुश्मनी हो वो गारे शौर पे नहीं चल सकता। वो कहते हैं शर्त लगा लें किसी दुश्मन को ले आए, उसको कहेंगे इस बात की तो कभी नहीं पहुंचेगा गार तक, अल्लाह उसे पहुंचने ही नहीं देते हैं। तो जब तुम उनके लिए अबू बकर हो तो फिर वहां जाने का क्या मतलब? तो सैयदा अस्मा जो है ये इतनी बहादुर बच्ची है कि 8 साल की उम्र है, 8 साल की उम्र क्या होती हमारे बच्चे भी तो है ना 8 साल के, आप देखें क्या करते हैं माशाल्लाह, ताकि ये चला लेते हैं, इसमें माहिर हैं, इसमें खासी तरक्की की है हमारी नस्ल में माशाल्लाह, बहुत आगे जा रही है। और अब तो ऐसी तरक्की कर गए हैं कि फिल्में जो देखते हैं ना अपने घरों से छलांग लगा के कई बच्चे मर गए, और इन बच्चों के लिबास और कपड़ों को देखें तो आदमी हैरान होता है कि पता नहीं किस खिस्से की मखलूक। ہے تو کبھی کبھی سنتا ہوں کہ دیکھتا ہوں ٹوپیاں رنگ برنگی کپڑے پلاسٹک کے اور بوٹ اتنے بڑے کہ بچے سے بھاری اتنے بڑے بڑے بوٹ باندھنے کے لیے تین آدمی آ گیا ایک دفعہ بن جائے تو تین گھنٹے نہیں کھلتے اللہ کا عذاب ہے اس کا کیا نقل کرنی ہے ایک انگریز پہنتا ہے کہ ہمارے بچے کیسے نہ پہنے نہ آرام مقصود ہے نہ عزت مقصود ہے نقل وہ بدبخت اگر آج دھونے اور بال سب صاف کرا دیں دیکھ لیں گے آپ چار دن کے بعد سب صاف ہاں بچی سمجھتی ہے لیکن آٹھ سال کی بچی ہے دیکھو باہر نکلی تو ابو جہل جیسا ہوں ابو جہل پھر بہت بڑی لمبا دی اور بڑا قداور بڑا زوردار بڑا ڈیپ ڈال اس نے کہا کہ اچھا ارے ابو کی تمہارا باپ کہاں ہے وَأَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ اور محمد مصطفیٰ کہاں ہے اس نے کہا ابو جہل مجھے نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے تو ابو جہل نے غصے میں آ کر بدبخت نے سیدہ اسمہ کے چہرے سے پتھر ڈالا باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دائیں رخسار پہ سیدہ اسمہ کو ابو جہل نے تھپڑ مارا تو بائیں کان کی بالی جو تھی وہ کان سے ٹوٹ کے ایک تھپلانگ دور جا گئی اتنا زور سے اس گالوں نے مارا لیکن بی بی سہ گئی اور راز نبوت نہیں کھولا مجھے نہیں پتا کہاں اب چرندہ بھی ہوا تو میں نے ایک بچی سے عادت ہے اب سب عرب دیکھ رہے ہیں یہ کیسا بدبخت لڑکیوں کو مارتا ہے فوراً شرمندہ ہوا واپس آیا دار الندوہ میں پہنچا اور فوراً میٹنگ کال کی انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی چلے گئے لیکن اگر وہ ہم سے نکل گئے اور کسی بھی طرح وہ مدینہ منورہ پہنچ گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے اس لیے ہمیں فوراً ہر ممکن تلاش کرنی چاہیے اور 100 اونٹنی کا اعلان کیا ابو جہل نے کہ جو آدمی اللہ کے نبی کی خبر لائے گا میں اس کو 100 اونٹنی انعام دوں اب جناب کفار قریش دوڑ پڑے اور ادھر میرے بدلی آگے آگے جا رہے ہیں سیدنا صدیق پیچھے جا رہے ہیں اور جب غار کے پہاڑ کے قریب پہنچے حضور تھوڑے سے اوپر چڑھے تو سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور کی انگلیاں مبارک میں خون بھر گئے بدن تھا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے تو ایسا ریشم وکم خواب بھی نرم نہیں دیکھا جیسے حضور کی کلیاں مبارک نرم. تو حضرت صدیق سے نہ رہا گیا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارکب علی کتفی حضور میں بیٹھ جاتا ہوں آپ میرے کندھے سے سوار. فرمایا ابوبکر کیا کر سکا حضور میں آپ کی تکلیف نہیں کہ ان پتھروں پہ چلتے ہوئے آپ کے پاؤں آپ کا جسم مبارک ایک تکلیف محسوس کر رہا ہے. ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھے پہ بیٹھے اور ابو بکر اٹھا سکے. اسی لیے ایک آدمی نے جب حضرت علی سے پوچھا کہ من اعلم الناس کہ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا علم والا کون تھا قال ابی بکر ابو بکر. ابو بکر آپ سے بھی بڑے آدمی. نے کہا حضور نے اپنے مسلے میں ابو بکر کو کھڑا کیا ہے اگر ابو بکر سے بڑا عالم کوئی ہوتا تو حضور اس کو مسلے پہ کھڑا کرتے کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ فلی ان کو سب عالم حکم تمہارا امام وہ بنے جو سب سے بڑا عالم. اب اس نے سوچا اس نے کہا اچھا یہ تو بتائیں سیدنا علی کہ حضرت ابو بکر سے یا حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے کیونکہ حضرت علی بہت بہادر. تو حضرت علی نے پتا کیا کہا اس نے کہا ابو بکر سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر. کیا کہہ رہے ہم نے کہا کیا کہہ رہے ہیں عجیب بات ہے کہ خدا نے کے کعبے میں جو بت بنے ہوئے تھے دیواروں پر تو حضور پاک نے مجھے فرمایا کہ ابھی تم ایسے نیچے ہو جاؤ میں تمہارے کندھے کے کمر کے اوپر کھڑے ہو کر ان بتوں کو مٹا دوں. تو ابھی حضور نے ایک قدم رکھا تو میں نے کہا سب سن یا رسول اللہ بس یا رسول اللہ میری کمر ٹوٹ جائے گی میں حضور کو ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکا. تو بہادر تو ابو بکر جو کندھے پہ بٹھا کے تین میل اوپر چڑھ گیا بہادر تو پھر ابو بکر الذي حمله الى الغار. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دل میں جب بغض ہو نا جی تو پھر باتیں بغض والی سوجتی ہیں, محبت ہو تو محبت والی سوجتی ہیں. یعنی اگر آپ سب اینک لگائیں گے تو ماحول سب نظر آئے گا, اور صرف کسی ہوں صرف نظر. ایک عالم دین تقریر فرما رہے تھے یہی واقعہ غار کا, ہجرت کا, کہ سیدنا ابو بکر اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار تک لے گئے, تو یہ فضیلت اور کسی کو نہیں ملی کہ اس نے کبھی حضور کو اٹھایا ہو. تو ایک منکر صدیق نے, ایک شقی نے, ایک بدبخت نے یہ لکھا. انہوں نے کہا کہ یہ کون سی فضیلت ہے کہ ابو بکر کے کندھوں پہ حضور بیٹھ گئے؟ تو حدیث میں موجود ہے کہ رکب علی حمار, حضور تو گدھے پر بھی سوار ہوئے ہیں, اگر ابو بکر پہ سوار ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ کون سی فضیلت ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت اس بات کو بھی فضیلت میں شمار کرتے ہیں کہ حضور اس کے کندھے پہ بیٹھے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گھوڑے پہ بھی بیٹھے ہیں, اونٹ پہ بھی بیٹھے ہیں, گدھے پہ بھی بیٹھے ہیں, ابو بکر پہ بھی بیٹھ گئے, نعوذ باللہ, تو کیا ہو گیا؟ یعنی مقصد اعتراض. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی بالکل ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن تم نے اصل بات کو سمجھا رہی ہے. حضور اونٹنی پہ بھی بیٹھے, براق پہ بھی بیٹھے, حضور گھوڑے پہ بھی بیٹھے, حضور گدا پہ بھی بیٹھے, حضور خچر پہ بھی بیٹھے, حضور دلدل پہ بھی بیٹھے. یہی تو ہمارا عقیدہ ہے, لیکن ہمارا ایمان ہے جس اونٹ پہ حضور بیٹھے ہیں وہ اونٹ ساری دنیا کے اونٹوں سے افضل ہے, اور جس گدا پہ حضور بیٹھے ہیں وہ گدا ساری دنیا کے گدوں میں افضل ہے, اور جس بندے پہ نبی بیٹھا ہے وہ بندہ ساری دنیا کے بندوں پہ. یہی تو ہمارا عقیدہ ہے, اسی کو تو ہم بیان کرتے ہیں. ہم منکر تو نہیں ہے کہ حضور نہیں بیٹھے. فلما دنا الى الغار, جب حضور غار کے قریب پہنچے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیسے آئے حضور, آپ اترے کیسے؟ حضور قدرتوں کی پہاڑوں میں غار ہے, خدا جانے اندر کوئی جانور ہو, کوئی سانپ ہو, کوئی پہاڑی بچھو ہو, اور کوئی موزی اشیاء اندر ہوں, تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ پہلے میرا محبوب اندر جائے, پہلے مجھے جانے دے, میں صاف کروں, اطمینان کروں, پھر میرا محبوب اندر آئے. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. تو حضرت ابو بکر اندر تشریف لے گئے اور کپڑے سے پوری غار کو صاف کیا, اور دیکھا کہ کہیں سوراخ ہے, کہیں کوئی چیز ہے, کہیں کوئی چیز ہے, غاریں غاریں پرانی سی غاریں تھی, تو کہیں کپڑا پھاڑ کے اس نے دے دیا, کہیں کوئی چیز دے دی. بند کر کے اطمینان کرنے کے بعد اس نے عرض کیا, فقط کو لیا رسول اللہ, اب حضور آپ اندر. علماء نے اس عمل سے ایک مسئلہ استنباط کیا. انہوں نے کہا کہ جب مکے کے جبل ثور کی غار میں پہلے ابو بکر داخل نہ ہوں تو نبی داخل نہیں ہوتے, تو مسلمان کے دل والی غار میں بھی جب تک حب ابو بکر نہیں ہوگی تو حب رسول کبھی داخل ہو ہی نہیں. یہ اللہ کی کہا, جو ابو بکر کا منکر ہے وہ رسول کا منکر. فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم. میرے آقا نے فرمایا کہ جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ دراصل صحابہ سے محبت نہیں, وہ میری محبت ہے. جو میرے صحابہ اتنی محبت ہے نا. ومن ابغضهم, اور جن کو صحابہ سے بغض ہے, فببغضي ابغضهم, ان کو دراصل محمد رسول اللہ پہ بغض ہے, صحابہ کا تو بہانہ کرتے ہیں, اصل تو اللہ کے نبی سے. اب جناب کفار قریش کے جو بہت گروپ بن گئے, تم ادھر بھاگو ادھر بھاگو, تلاش کرو تلاش کرو, اور جناب جہاں جاتے ہیں کوئی نشانی نہیں ملتا, کیونکہ وہ تنظیم ایسی تھی نا کہ جب صبح ہونے سے پہلے پہلے تو عامر بن فیرا مال لے گئے, اور جہاں جہاں حضور پاک کے قدم تھے, ابو بکر کے قدم تھے, اوپر مال چلا گیا, خراب نشان دکھ گئے. لیکن ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈتے 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 ایک گروپ جو ہے وہ عین غار ثور پہ پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا وہ گروپ, اب کتابوں میں مختلف باتیں ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں, بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ایک عنکبوت نے, عنکبوت کہتے ہیں بکری, یہ آپ نے دیکھا نا بکری گھروں میں زیادہ تر دیتی ہے, کوئی گھر ویران پڑا رہے, اس کی چھتوں کے ساتھ ایسے جالا سا بنا لیتی ہے. یہ اس کو مکڑی کہا جاتا ہے, عربی میں اس کو کہتے ہیں عنکبوت. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو باقود رکھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عنکبوت کو حکم دیا کہ یہاں جالا شرا بنا دو, اور ایک کبوتری کو بھی حکم دیا کہ تم بھی یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے انڈوں پہ, کہ جو آ کے دیکھے گا وہ کہ کمال ہے بھائی, اگر اس خار میں کوئی داخل ہو تو کم سے کم یہ جالا تو ٹوٹے نا, اور غار میں داخل ہو کہ آرام سے پرندہ کیسے بیٹھا رہے انڈو پہ, کم سے کم یہ اڑ جائیں پریشان ہو کچھ اس میں اضطراب کی حرکات ہوں, ادھر تو کوئی نہیں معلوم ہوتا. لیکن یہ روایات کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی, البتہ بعض روایات میں ہیں جو روایات صحیح ہیں. ہو سکتا ہے وما ذالک علی اللہ بعزیز, اللہ کے آگے کون سی مشکل بات. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہدہد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اتنا بڑا کام دے سکتے ہیں تو کیا پرندے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام نہیں دیا جا سکتا, کوئی بڑی بات نہیں. لیکن بہرحال یہ واقعہ کسی حدیث صحیح میں ہمیں ملتا ہے, یہ کسی صحیح حدیث مبارک میں ملے. البتہ یہ بات جو ہے یہ بخاری و مسلم میں اور سیاہ سٹہ میں موجود ہے کہ جب وہ گروہ آیا تو وہ بالکل عین دروازے کے قریب آ گئے, اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ان کے قدموں کو دیکھ رہا ہوں تو کھڑے. اب اس میں بھی دو روایات ہیں, بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ دروازے پر تھے, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ پہاڑ کے اوپر تھی, اعتراض تھی نا اوپر تو پہاڑ تھا تو اوپر جو تھے تو اس میں کوئی ایک تلار تھی جس سے وہ نظر آتے تھے. لیکن زیادہ روایات یہی ہیں کہ وہ دروازے پر تھے, یعنی یوں اگر مڑ کے دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر گھبرائے تو انہوں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ لو نظر احدہم تحت قدمیہ لابصرنا, میرا مدنی اگر ان میں سے کسی نے صرف اپنے پاؤں کے نیچے بھی غور کر کے دیکھا تو نیچے تو بیٹھے ہیں نظر آ جائے. اللہ اکبر, حضور نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ صادقہما, اللہ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ صادقہما, حضور نے فرمایا ابو بکر کیا گمان ہے تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا خود خدا ہو, ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اسی کو قرآن نے اتارا, قرآن اللہ کا جبریل لایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار, اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے کیسے مدد کی. کب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے میرے مدنی کو اور ابو بکر کو نکالا تو اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین, وہ دو میں سے دوسرا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اثنین بلکہ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, کہ وہ دو میں سے دوسرا یعنی قرب نبی کا, صحبت نبی کا, تقرب رسول کا اتنا رنگ چڑھا ہے کہ اب ابو بکر بھی گویا نبی کے برابر آ کے دوسرا بن گیا. فرمایا کہتے اللہ تعالیٰ فرماتے ایک نبی اور ایک ابو بکر, فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ جب اللہ کے حکم سے مدنی مصطفیٰ فرما رہے تھے اپنے صاحب کو کہ لا تحزن کب نہ کر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, اللہ کی معیت جب ہمارے ساتھ ہے تو دشمن کیا بگاڑ سکتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی صحابی کے صحابی کے لفظ کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا, مگر ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ ابو بکر کو تو اللہ نے قرآن میں صاحب کہا ہے نا,
تو اللہ کے قرآن کے تو ایک حرف کا منکر بھی کافر ہے اور ایک آیت کا منکر بھی کافر ہے اور سارے قرآن کا منکر بھی کافر ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ, اور خدا کی شان ہے کسی میدان کا بھی بات کیا نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکے کہ صاحب سے مراد یہ تھے یہ نہیں تھے یہ تھے یہ نہیں تھے, کیونکہ غار میں یا محمد ہیں یا ابو بکر ہیں اور ہے کوئی نہیں, تو کوئی اور تو صاحب بن نہیں سکتا نا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ کی شان دیکھیں یہاں ایک ابو بکر کی شان ہے اور ایک میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی شان ہے. کیوں علماء نے لکھا کہ دیکھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم اللہ اکبر مصر سے نکل کے جا رہی تھی اور پیچھے فرعون لشکر لے کے آ گیا تو قوم گھبرا ڈر گئے, پہلے بھی تو بڑے سکھنے ہوئے لوگ مظلوم, کیونکہ جو لوگ کافروں کے ملک میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے نا کہ مسلمانوں کی زندگی وہاں کیسے. یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو جہاں حکومت دی انہوں نے کبھی اقلیات پہ کبھی کافروں پہ ظلم, لیکن جب کافروں کو طاقت دی آج بھی اسپانیا اور غرناطہ کی مسجدیں گواہ ہیں کہ کفر کیا کرتے. آج بھی تاریخ ہے, حقائق ہیں موجود ہیں, آپ کو صفحوں میں دیکھ لیں, آپ سربیا کے احوال پڑھیں, آپ کشمیر کے احوال پڑھیں, آپ دیکھیں کیا کیا نہیں ہو ظلم کی وہ کون سی قسم جو مسلمانوں پہ آزمائی نہیں جاتی, وہ ظلم کا کون سا ایسا یا طریقہ. میرے خیال میں اگر آج اللہ تاتاریوں کو ہلاکوں کو چنگیز کو ان بدبختوں کو بھی زندہ کر دینا, ان کو بھی یہ طریقے ظلم کے نہیں آتے جو مسلمانوں کے خلاف آزمائے جاتے, لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے کبھی کسی کفر پہ کبھی کسی کافر اقلیت سے ظلم نہیں کیا, ان کا تحفظ کیا, ان کے معابد کا, ان کے مندروں کا, ان کے گرجاؤں کا, ان کے کلیساؤں کا, ان کی حفاظت کی, بلکہ حضور حکم فرماتے تھے کہ کبھی جنگ میں دوسرے مذہب کے کسی ساتھی کو کسی راہب کو قتل نہ کیا کرو جب تک کہ وہ خود تلوار ہو. اب یہ شان دیکھیں, انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو قوم گھبرا گئی, کہا کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور لشکر کے بھی تھوڑا سا نہیں ہے, یعنی 600,000 فوج لے کے فرعون تعاقب کر رہا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو مارے گئے, آگے جاتے ہیں دریا ہے, دریا کو پل نہیں, کو کشتی نہیں, کو کشتا نہیں, اور اگر تیرتے ہیں تو ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں, 600,000 کی فوج آ رہی ہے فرعون. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا فرمایا قوم مت ڈرو میرا رب میرے ساتھ ہے, مجھے راستہ دکھتا ہے. نے کہا یہی فرق ہے موسیٰ اور محمد مصطفیٰ کا, کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے, لیکن یہ شان کرم ہے محمد پاک کا. انہوں نے فرمایا ان اللہ معنا ابو بکر, اللہ دونوں کے ساتھ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف میرے ساتھ ہے. یہ شان رحمت علامت. اب جب حضور نے تسلی دی تو ابو بکر کو تسلی آئی کہ جب اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں تو خواب بات ہے کہ اللہ کا نبی تو کوئی بات ایسے نہیں کہتے جب تک اللہ واہی نہ بھیجیں, اللہ خبر نہ کرے. لیکن افسوس ہے, بدقسمتی ہے ہماری کہ ایسے ایسے فرقے بھی پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے حقائق کو بس کر ڈالا, انہوں نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دراصل ابو بکر نے شور کر دیا, رونے لگ گیا, بظاہر تو وہ نبی کو نعوذ باللہ دھوکہ دے رہا تھا کہ میں آپ کی محبت میں آپ کے غم میں رو رہا ہوں, اور اندر سے ابو بکر کا مقصد یہ تھا کہ دشمن جو باہر کھڑے ہیں وہ میرے رونے کی آواز کو سنے اور اندر آ کر اللہ کے نبی کو پکڑ, انہیں تو شور مچائے. لیکن خدا کی قدرت دیکھو کہ 1400 گزر گئے, اس وقت تو وہ شور کافروں نے نہیں سنا, اگر سنتے تو چھوڑ دیتے بھلا, لیکن انہوں نے نہیں سنا. ان 1400 کے بعد ان کے ذاکروں نے شور سن دیا, پکے والوں نے جو غار کے اوپر کھڑے تھے وہ تو نہیں سنتا, اگر انہوں نے رونا شور تھا اور وہ شور سن لیا ہو تو وہ کب چھوڑ دیتے ہیں؟ اور اسی لیے خدا کی شان دیکھیں, وہ تو اللہ الغیوب ہے نا, علیم بذات صدور ہے. اللہ نے فرمایا لا تحزن, یاد رکھو دو لفظ ہیں قرآن میں, ایک ہے لا تخف اور ایک ہے لا تحزن. ایک ہے ڈرو نہیں, ایک ہے غم نہ کرو. ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. جب آدمی کو اپنا ڈر ہو تو وہاں ہوتا ہے کبھی مت کرو, جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا, اللہ نے لکڑی فرما گراؤ پھینکو, پھینک اسلام پر بھاگے موسیٰ علیہ السلام. خذھا ولا تخف, موسیٰ علیہ السلام پکڑو لکڑی, ڈرو چلو نہیں, خیر ہے یہ تو موجزہ ہے, ہم نے اسلام بنا ابھی لکڑی ہم بنا دیتے ہیں. تو موسیٰ کو اپنا ڈر تھا تو اللہ نے فرمایا لا تخف. اور اللہ نے اسی موسیٰ کی اما کو فرمایا کہ جب دشمنوں کو پتا چل جائے تیرے بچے کا,
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ.
اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کی اماں اپنے بچے کو دودھ پلا کے صندوق میں بند کر کے ڈرونی دریا میں ڈال لو, لا تخافی, تم اپنا بھی کوئی ڈر نہ کرنا, تمہاری بھی ہم حفاظت کریں گے. ولا تحزنی, اور موسیٰ کا بھی ڈر نہ کر, غم نہ کر, اس کا بھی کوئی فکر نہیں. الیک, ہم موسیٰ کو تمہاری طرف لوٹائیں گے. فجاعلوہ من المرسلین, اور ہم موسیٰ علیہ السلام کو مکہ میں رسالت بھی عطا فرمائیں گے. تو اللہ نے یہاں بھی کیا فرمایا, اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, تیرا بدنی اپنے سنگی کو, ساتھی کو, صاحب کو کہہ دے کہ وہ تیرا غم نہ کرے. وہاں بھی ابو بکر کو غم تھا تو محمد مصطفیٰ کا تھا, نہ اپنا فکر تھا نہ غم تھا. اللہ نے لا تخف نہیں فرمایا بلکہ لا تحزن کا لفظ فرما کر ہمیشہ کے لیے دشمنوں کا منہ بند کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں اور پوری کفر کی طاقت جو ہے نا جناب تلاش میں ہے, لیکن اللہ کی شان ہے کہ ایسا نظم ہے اور یہ سعادت ملی تو صرف صدیق کے گھرانے کو ملی ہے کہ غار کا ساتھی ہے تو ابو بکر ہے, اور سارے دشمنوں کی خبریں لانے والا ہے تو عبداللہ ابن ابی بکر ہے, ابو بکر کا بیٹا ہے, اور نقش مٹانے والا ہے تو ابو بکر کا غلام عامر ابن فہیرہ ہے, اور قرآن پہنچانے والی ہے تو ابو بکر کی بیٹی ہے, اور راز نبوت کے لیے مار کھانے والی ہے تو وہ ابو بکر کی بیٹی ہے. جس کو اللہ اتنی نعمتیں دے اس کی شان میں کون کمی کر سکتا ہے؟ یہ تو ہماری کم عقلی ہے, ہمارے ان دوستوں کی کم عقلی ہے کہ جن کو آج تک اصحاب رسول کی عظمت اور مقام جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے. روزانہ باقاعدہ باقاعدہ تنظیم سے عبداللہ ابن ابی بکر جا کے حال پہنچاتے ہیں کہ یار سن, آج کافروں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. عامر ابن فہیرہ مال چلاتے چلاتے نقصان مٹاتے ہیں اور ساتھ بکریوں کا دودھ پہنچا دیتے ہیں, بی بی اسما کھانا پہنچا دیتی ہیں عامر ابن فہیرہ کو, اور عامر ابن فہیرہ آگے کھانا پہنچا دیتے ہیں. اور ایک دلیل ہے راستہ دکھلانے والا, وہ یہودی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر اللہ چاہتے تو جو خدا بندے قدوس معراج کی رات میں بیت المقدس کو اٹھا کے اللہ کے نبی کے سامنے کر سکتے ہیں تو کیا مدینے کا راستہ نہیں دکھ رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینے کا راستہ کھول دینا کوئی مشکل بات ہی, سارا مدینہ سامنے کر سکتے. لیکن امت کو سبق دینا تھا کہ اگر کوئی راستے کے امور میں کسی جہاد رانی نے کسی راستے کی سفر کی معلومات کے لیے دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے اگر یہودی نصرانی کافروں سے معاملہ کیا جائے تو کوئی منع نہیں. اس لیے جو دلیل تھا جس کے ذمہ تھا کہ تم نے ہمیں خفیہ راستے سے مدینہ منورہ پہنچانا ہے وہ کافر. اچھا خدا کی شان ہے کہ وہ کافر بھی اتنا پکا تھا کہ اس نے آخر وقت تک غداری. آج کا تو مسلمان ہوتا ہے بڑا اعلیٰ سودا کرتا ابو جہل. آج کل تو مسلمان ماشاء اللہ مانا یہی ہوتا ہے نا کہ ہر بات پہ کمیشن ہر بات پہ سودا. تو اس نے بھی غداری نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تقریباً کثیراً کثیراً تین راتیں رہنے کے بعد کار سے اب کافر تو تھک گئے. تین راتیں مزاق تو نہیں ہوتی نا کہ تین دن اور تین رات پورے مکے کے راستے سارے جو ہیں کنگال ڈالو اور کہیں سے کوئی خبر نہ ملے. تو ذرا وہ تھمے اور حضور اپنے اونٹنی اوپر سیدنا ابو بکر کے ساتھ ایک خالص خفیہ طریق سے خفیہ راستے سے کار سے نکل کے آپ نے سفر اختیار کر. اور صحیح حدیثوں میں واقعہ آتا ہے کہ یہ سفر ہوتے 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 جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آپ اگر مکے سے مدینہ منورہ جائیں نا آپ کی گاڑیوں پر کئی روڈ جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ یہی روڈ جو ہے طریق الہجرہ یا طریق المدینہ لے کے نکلیں تو آگے رابق سے پہلے پہلے جتنے سے راستہ آتا ہے اور وہاں یہ مکے والا راستہ بھی جا کے مل جاتا ہے. پھر آگے جا کے ایک راستہ یوں آ رہا ہے اور ایک یوں جا رہا ہے آگے جا کے مل گئے. حضور پاک تو پہاڑوں سے آ رہے تھے. یہ جو راستے میں وادیاں ہیں جیسے وادی عثمان ہے وادی قدید ہے یہ ساری وادیوں کے قریب قریب پہاڑوں سے گزرتے ہوئے کیونکہ اس زمانے میں اونٹوں کا سفر ہے تو کاریں آلی کرتے نہیں تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ پہنچے جو راستہ سیدھا مکے سے آ رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور رونے لگ گئے آنسو مبارک آ گئے داڑھی مبارک پہ. حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ کیوں اداس کیوں رو رہے ہیں مجھے بتائیں. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر انی اتذکر مکہ یہ مکے کی سڑک دیکھ کر مجھے مکہ یاد آ گیا. حقیقت ہے عجیب بات ہے آپ نے پتہ نہیں کبھی سوچا ہوگا نہیں سوچا ہوگا خدا کی شان ہے آدمی جب باہر جاتا ہے نا کبھی وطن میں پاکستان یا ہندوستان یا اپنے ملک میں یا باہر یقین کریں کہ ایک دفعہ میں خود سفر کر رہا تھا تو میں نے ساتھی سے کہا تو میں نے کہا یار کوئی ریڈیو سیٹ لگاؤ سفر کر رہے ہیں نیند کا اثر ہے ریڈیو لگائے نا جی تو مکے کی قدرت سے وہ اسٹیشن لگا بہتر لگا تو اذان آ رہی تھی حرم کی. میں نے کہا میں کہا یار بس ٹھیک ہے جلسے اسے چھوڑو مجھے تو ایئرپورٹ پہ پہنچاؤ تو ٹھیک میری ساری فلائٹ سے واپس دے. کہاں کمال کرتے ہیں ہم اتنے اعلان کر چکے ہیں اشتہار دے چکے ہیں اللہ کی مخلوق تو انشاءاللہ آپ تو خیر مکہ شریف پہنچ جائیں گے لیکن ہمیں تو جمرۃ العقبہ بنا دیں گے اتنے پتھر ماریں گے جتنے حاجی نہیں مارتے شیطان ہمارا کیا گناہ ہے. میں نے کہا یار آپ کا گناہ تو گھر کوئی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ اذان سن کر وہ جو منظر ہے اللہ کے گھر کا وہ جو نماز وہ جو کعبۃ اللہ کے حضور کا حاضری کہ ہم جیسے گندے لوگ ہوں اور کعبے کے سامنے کھڑے ہوں وہ منظر جب آدمی کو یاد آتا ہے نا خدا جانتا ہے پھر وہ مزہ نہیں آتا دوسری جگہ نماز. یہ تو ہم گناہگاروں کی کیفیت ہے اللہ والوں کو تو پتہ نہیں کیا کیا کیفیت ہے جو آل اللہ ہوں گے. تو حضور پاک میں کیا گزری ہوگی جب مکے کی سڑک آئی تو کیسے نہ روئیں مکے کو یاد کر. اللہ نے جبرین بھیجا اور فرمایا کہ جا کے فوراً میرے نبی سے کہہ دو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد کہ میرا بدری جس ذات نے تجھ پہ قرآن نازل کیا ہے اس کا وعدہ ہے کہ ہم تجھے پھر لوٹائیں گے مکہ میں. غم نہ کریں آپ حضور آپ غم نہ کریں آپ اداس نہ ہوں. اب علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ان الذی فرض علیک القرآن یہاں قرآن کے ذکر کرنے کی کیا حکمت تھی بس یہ فرما دیتے کہ ہم آپ کو مکہ لوٹائیں. لیکن یہ کہنا کہ وہ ذات جس نے قرآن فرض کیا وہ ذات جس نے قرآن نازل کیا تو قرآن کے ذکر کی کیا ضرورت ہے. علماء نے لکھا اس میں اشارہ تھا کہ میرا مدنی جب ہم نے قرآن اتارنا چاہا اور جبریل میرا قرآن لے کے آیا تو کوئی دشمن روک سکا؟ ہم نے چاہا تو غار حرا میں بھی تو قرآن پہنچا دیا، ہم نے چاہا تو غار ثور میں بھی تو قرآن پہنچا دیا۔ تو جب ہم اتارنا چاہتے ہیں نا قرآن اور ہمارے فرشتے کو کوئی نہیں روک سکتا، جب ہم اپنے نبی کو مکے میں لانا چاہیں گے تو میرے نبی کو کون روک سکتا ہے؟ یہ تو میری حکمتیں ہیں کہ کب لاؤں گا کب نہیں لاؤں گا، ورنہ تو جب میں فیصلہ کروں گا تو پھر میرے فیصلے کے آگے کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ نبوت، یہ قافلہ رسالت اور قافلہ صداقت اور یہ قافلہ ہجرت جو ہے وہ مدینے کی طرف دعویٰ تھا۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی